بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وخير الأمور أوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. یہ حدیث جو پڑھی گئی، یہ حضرات محدثین کی اصطلاح میں مسلسل بالاولیت کہی جاتی ہے. مسلسل اصول حدیث کی اصطلاح میں اس روایت کو کہا جاتا ہے جس کے نقل کرنے والے تمام راوی کسی وصف میں، کسی حیات میں، چاہے وہ زمانی ہو، مکانی ہو یا اور کوئی ہو، متحد ہوں، یکساں ہوں. تو ایسی روایت کو مسلسل کہا جاتا ہے. جیسے ابھی یہ روایت جو پڑھی گئی اس کو مسلسل بالاولیت کہتے ہیں، جس کا مطلب استاد سے اور ہر راوی نے اپنے مروی انہوں سے سب سے پہلے یہ روایت سنی. چنانچہ میں نے اپنے شیخ و مرشد حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب کاندھلوی مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے سب سے پہلے یہ روایت سنی، اور انہوں نے اپنے شیخ و مرشد حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری سے، اور انہوں نے حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب بڈھانوی سے، اور انہوں نے حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی سے، اور انہوں نے اپنے نانا حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی سے، اور انہوں نے اپنے والد بزرگوار حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سب سے پہلے یہ روایت سنی. آگے کی سند حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ الفضل المبین فی المسلسل من حدیث النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضرت شاہ صاحب کا ایک مستقل رسالہ ہے جس کو مسلسلات کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اس میں آپ آگے کی سند دیکھ سکتے ہیں. اب یہ مشکات کی کتاب النکاح کو پڑھا جا رہا ہے. کتاب النکاح ہے الفصل الاول. عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: یا معاشر الشباب، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، فإنه اغض للبصر واحسن للفرج، ومن لم يستطیع فعلیہ بالصوم فإنه له وجاء. متفق علیہ. یہ کتاب نکاح سے تعلق رکھنے والے مسائل کو بیان کرنے کے سلسلے میں. نکاح یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا لغوی معنی ہوتا ہے ملانا، جوڑنا، اور فقہا اور محدثین کے یہاں اس کا اطلاق عقد نکاح پر بھی کیا جاتا ہے، اور جمع اور صحبت کے اوپر بھی کیا جاتا ہے. دونوں کے لیے حقیقی معنی کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جبکہ بعض یوں کہتے ہیں کہ نکاح اور صحبت کے لیے حقیقی معنی کے طور پر، اور عقد نکاح کے لیے مجازی کے طور پر. بعض اس کے برعکس کہتے ہیں کہ عقد نکاح کے لیے معنی حقیقی کے طور پر، اور جمع اور صحبت کے لیے معنی مجازی کے طور پر. لیکن عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ دونوں کے لیے حقیقی طور پر اس کا استعمال ہوتا ہے. عقد نکاح وہ ایک عقد ہے، وہ ایک ایگریمنٹ ہے جو دو افراد، ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان آپسی زندگی گزارنے کے سلسلے میں شریعت کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ایک طرف سے ایجاب اور دوسری طرف سے قبول، اس شرط کے ساتھ کہ اس ایجاب و قبول کو سننے والے دو مرد مسلمان آزاد عاقل بالغ یا ایک مرد اور دو عورتیں اسی طرح کی ہوں تو وہ نکاح عقد نکاح کہا جاتا ہے. اب یہ نکاح کا حکم شرعی اعتبار سے کیا ہے، تو اس سلسلے میں حضرات فقہا نے جو تفصیل کی ہے اس کے پیش نظر، اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس کے پاس اسباب موجود ہیں، یعنی ایک عورت کے ساتھ نکاح کرنے کے نتیجے میں اس کا جو مہر اس نکاح کرنے والے کے اوپر واجب ہوتا ہے اس کی ادائیگی، ساتھ ہی ساتھ نکاح کے بعد اس نکاح میں آنے والی عورت کے جو حقوق اس کے اوپر لازم ہوتے ہیں، نفقہ، سکنا، کسوہ یعنی اس کا خرچہ اور اس کی رہائش کا انتظام، اس کے کپڑے وغیرہ کا انتظام، اور اس کے ساتھ شباشی، مبیت، اور اس کے جو دوسرے حقوق ہیں شریعت کی طرف سے بحیثیت شوہر کے اس کے اوپر لازم کیے گئے ہیں وہ ادا کرنے کی اس کے اندر طاقت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ گویا اس کو یہ معلوم ہے کہ اگر میں نکاح نہیں کروں گا تو نکاح نہ کرنے کی صورت میں لازمی طور پر زنا میں مبتلا ہو جاؤں گا، گویا زنا میں مبتلا ہونے کا یقین ہے نکاح نہ کرنے کی صورت میں، اور یہ سارے حقوق کی ادائیگی کی استطاعت اور طاقت ہے. تو اس صورت کے اندر فقہا فرماتے ہیں کہ اس کے لیے نکاح کرنا فرض ہے. ایک طرف وہ ادا حقوق ادا کر سکتا ہے، دوسری طرف نکاح نہ کرنے کی صورت میں یقینی طور پر اس کے زنا میں مبتلا ہونے کا جو خطرہ ہے تو اس سے بچاؤ اسی سے ہوگا. تو ایسے آدمی کے لیے نکاح کرنا فرض ہے. واجب کا مطلب یہ ہے کہ گویا ایک آدمی گویا ان حقوق کو ادا بھی کر سکتا ہے اور نکاح نہ کرنے کی صورت میں زنا میں مبتلا ہونے کا یقین تو نہیں لیکن غالب گمان ہے، تو اس صورت میں اس کے لیے نکاح واجب ہے. اور اگر حالت اعتدال ہے، یعنی کوئی زنا میں مبتلا ہونے کا یقین نہیں نہ غالب گمان ہے، دوسری طرف عورت کے حقوق کو ادا کرنے کی اس میں استطاعت ہے، تو اس صورت میں اس کے حق میں نکاح کو سنت قرار دیا گیا ہے. اور اگر حقوق ادا نہ کرنے کا یقین ہے، عورت کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا یقین ہے، وہ آدمی جانتا ہے کہ میرا جو نیچر ہے، میرا جو مزاج ہے، اس کے پیش نظر میں اپنے نکاح میں آنے والی عورت کے حقوق کو ادا نہیں کر پاؤں گا بلکہ اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا معاملہ کروں گا، تو اس صورت میں اس کے لیے نکاح کرنا منع اور حرام ہے. تو بہرحال یہ مختلف حیثیتوں سے کسی صورت میں فرض، کسی صورت میں واجب، کسی صورت میں سنت، کسی صورت میں حرام اور مکروہ قرار دیا گیا ہے. تو یہ تو گویا اس کا شرعی حکم ہوا. ویسے عام حالات جس کو یوں کہا گیا ہے کہ نکاح نہ کرنے کی صورت میں زنا میں مبتلا ہونے کا کوئی یقین یا غالب گمان نہیں اور ساتھ ہی ساتھ حقوق کی ادائیگی وہ کر سکتا ہے، تو اس صورت میں اس کے لیے نکاح کو سنت قرار دیا گیا ہے. اور یہ نکاح جو ہے ایک فطری تقاضا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا ہے. ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات پیدا فرمائیں، جاندار، ہر جاندار مخلوق کے اندر گویا دو، ایک جنس ہے، دو نوعیں ہیں. گویا جیسے اگر اونٹ ہے تو اونٹ کے اندر بھی نر ہے اور مادہ ہے، بیل ہیں تو ان میں نر ہے اور مادہ ہے، پرندے جتنے ہیں ان میں نر اور مادہ ہیں. اسی طرح انسان ایک جنس ہے، اس کی دو نوع ہیں، مرد اور عورت، نر اور مادہ. تو یہ نر اور مادہ والا جو جوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کی تمام مخلوقات جاندار کے اندر پیدا فرمایا، بلکہ بے جانوں میں بھی زوج جوڑا والا نظام ہے. تو بہرحال یہ جوڑا والا نظام اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی لیے پیدا فرمایا کہ اس کائنات کو پیدا کرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک وقت طے کیا ہے کہ کائنات کے اس نظام کو ایک مدت تک مجھے چلانا ہے. کتنے ہزاروں سال اللہ ہی بہتر جانتا ہے, جب سے اس کائنات کو پیدا کیا ہے وہاں سے لے کر جب قیامت قائم ہوگی وہاں تک یہ نظام قدرت کا جاری رہے گا. اور ظاہر ہے یہ اسی صورت میں جاری رہ سکتا ہے جبکہ دنیا کے اندر یہ جو مخلوقات ہیں, یہ جو جاندار آباد ہیں, چاہے وہ انسانوں کی شکل میں ہوں یا دوسرے جانداروں کی شکل کے اندر ہوں, ان میں توالد اور تناسل کا سلسلہ جاری رہے تبھی تو یہ دنیا آباد رہے گی. اگر یہ توالد اور تناسل کا سلسلہ جاری نہیں رہے گا تو دنیا آباد رہ سکتی نہیں ہے. اب اسی توالد اور تناسل کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے قدرت نے ان تمام جانداروں کے اندر جوڑے پیدا فرمائے, نر اور مادہ, اور ہر نر میں مذکر میں اپنے مؤنث کی طرف اور ہر مادہ میں یعنی مؤنث میں اپنے نر کی طرف ایک میلان جنسی پیدا فرمایا قدرتی طور پر. اب اسی میلان کے ماتحت دونوں آپس میں ملتے ہیں اور اسی کے نتیجے میں جو ہے اولاد پیدا ہوتی ہے. اب اس جنسی میلان کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے علاوہ دوسرے جتنے بھی جاندار تھے ان کو تو کسی شرعی نظام کا پابند نہیں کیا, البتہ وہ بھی قدرت کے بنائے ہوئے فطری نظام کے پابند ہیں, گویا تکوینی نظام. اللہ کا ایک تکوینی نظام ہے, اس دنیا اور کائنات کو چلانے کے لیے اللہ نے گویا کچھ قوانین فطرت کے نیچر کے رکھے ہیں, اور وہ ایسے ہیں کہ کوئی بھی مخلوق اس نیچر اور فطری قوانین سے ہٹ سکتی گویا مجبور ہے, اس کے مطابق ہی چلے گی. چنانچہ آپ جانوروں کے متعلق آپ مطالعہ کریں گے, اس وقت جو ہے علم الحیوانات نے بڑی ترقیاں کی ہے, مرغوں کا کیا حال ہے, اونٹوں کا کیا حال ہے, گائےوں کا کیا حال ہے, ان کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا, ان کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ جانور قدرتی طور پر ان کے پابند ہیں, اس سے ہٹ کے وہ چل سکتے نہیں ہیں, گویا ایک فطری قانون ہے, اس قانون کے وہ ماتحت چل رہے ہیں, اس کے تابع ہیں. بہرحال ان جانوروں اور انسان کے علاوہ انسان اور جنات کے علاوہ دوسری مخلوقات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی شرعی قانون نہیں رکھا, ہاں ان کو تکوینی اور فطری قانون کا پابند بنایا, جبکہ انسان اور جنات جو ہیں ان کے لیے شریعت نے ایک تشریعی گویا قانون رکھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان زندگی گزارنے کا ایک مخصوص طریقہ ان کو دیا گیا اور ان کو اس بات کا پابند کیا گیا کہ آپ کو اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنی ہے. اسی کو ہم شریعت اور دین کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں. تو انسان چونکہ شریعت کا پابند ہے اس لیے انسان کو اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو فطری تقاضا رکھا کون سا, جنسی میلان کا, مرد میں عورت کی طرف اور عورت میں مرد کی طرف, اس شرعی اس جنسی اس طبعی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد نہیں چھوڑا کہ وہ جس طرح چاہے کرے. جیسے جانور تو آزاد ہیں اگرچہ وہ فطری قانون کے پابند ہیں, لیکن اپنے طور پر کوئی شریعت کی طرف سے کوئی وہاں پابندی نہیں ہے کہ تم فلاں فلاں قسم کی مادہ سے یہ کر سکتے ہو ورنہ نہیں کر سکتے, ایسا نہیں, ان کے لیے شریعت ہے ہی نہیں, لیکن انسان کو شریعت کا پابند کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, اور اسی شریعت کی پابندی کے ماتحت یہ نکاح کا نظام اللہ تعالیٰ نے قائم کیا کہ بھئی یہ ہے, اللہ نے ایک انسان کے اندر مرد کے اندر عورت کی طرف, عورت کے اندر مرد کی طرف جنسی میلان رکھا, اور وہ اپنے اس جنسی میلان کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے شریعت کی طرف سے جو ایک نظام پورا بنایا گیا ہے وہی نکاح کا نظام, اس کے مطابق کوئی مرد جو ہے اپنے اس جنسی میلان کو پورا کرنے کے لیے کسی عورت سے تعلق قائم کرنا چاہتا ہے تو ایسا نہیں کہ جس عورت کو چاہے پکڑ لیا, نہیں, بلکہ اس میں عورتوں کی بھی باقاعدہ تقسیم کی گئی ہے, کچھ عورتیں وہ ہیں جن کو وہ اس کام میں لا سکتا نہیں ہے, جن کو شریعت کی اصطلاح میں محرمات سے تعبیر کیا جاتا ہے, اور پھر جو ہے وہ احل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم, محرمات کو قرآن میں بیان کرنے کے بعد ایک کلی انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بتلایا گیا کہ اس کے علاوہ باقی عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئیں, ان میں سے جو ہے جس کو چاہو استعمال کر سکتے ہو نکاح کے ذریعے سے, और वो उसके लिए भी मेहर वगैरह, वो एक तरीका जो है उससे फ़ायदा हासिल करने का अल्लाह ताला ने बतला दिया। उस तरीक़े को बतलाने के लिए शुरू ही से निकाह का ये निज़ाम जो है किसी ख़ास शरीयत के साथ मखसूस नहीं है, बल्कि नबी करीम हज़रत आदम अला नबियाना वाली सलात व सलाम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी से लेकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, जो अल्लाह के आखिरी रसूल और पैगंबर हैं, वहाँ तक और आपकी उम्मत चूँकि क़यामत तक बाकी रहेगी, तो गोया यूँ कहा जा सकता है कि पहले इंसान से लेकर क़यामत तक जितने इंसान आने वाले हैं उन सब के लिए अल्लाह तबरक तआला ने निकाह के इस निज़ाम को जारी फरमाया। अलबत्ता ज़माने के हालात और तकाज़ों की मुनासबत से कुछ जुज़वी अहकाम के अंदर फ़र्क किया गया, जैसे हज़रत आदम अला नबियाना वाली सलात व सलाम का ज़माना, हज़रत आदम के लिए तो अल्लाह तबरक तआला ने उनका जोड़ा उन्हीं में से पैदा फरमाया, उसके बाद फिर उनके आपस के इख्तिलात से जब औलाद हुई और अल्लाह को ये सिलसिला आगे बढ़ाना था, तो वैसे तो बाद में जाकर एक भाई का निकाह दूसरी बहन से हराम करार दिया गया, लेकिन हज़रत आदम अला नबियाना वाली सलात व सलाम के ज़माने में जितने भी मर्द औरतें थे वो सब भाई थे, भाई बहन थे, इसलिए वहाँ ये रखा गया कि वो वहाँ जो औलाद पैदा होती थी वो इस तरह होती थी कि एक ही हमल से एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे, दूसरे हमल से फिर एक लड़का और एक लड़की, तो जिस हमल से जो लड़का और लड़की पैदा हुई है उनके हक़ में तो जो दूसरे इंसानों के लिए जैसे हकीकी भाई बहन के साथ निकाह को हराम करार दिया गया वो, और दूसरे हमल से जो है उनके हक़ में उसको हलाल करार दिया, ये जुज़वी गोया हुक्म। बाद में फिर जब इंसानी बरादरी में इजाफा हुआ तो इस हुक्म को ख़त्म करके गोया मुतलक भाई बहन के निकाह की हुरमत का हुक्म लागू किया गया। इस तरह और भी बहुत से जुज़वी अहकामात हैं, लेकिन कुल्ली तौर पर निकाह का ये सिलसिला हज़रत आदम अला नबियाना वाली सलात व सलाम से जारी हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत तक, बल्कि जन्नत के अंदर भी जो है वो जारी रहेगा। गोया एक ऐसा अमल है जो पहले दिन से शुरू हुआ और जन्नत तक बाकी रहे। व ज़व्वजना हूँ बिहूरी इन, तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उसके अंदर ये लिखा है, वान कह ना हूँ, चुनांचे हूरे इन को साथ जो फ़ायदा उठाया जाएगा, जन्नती उठाएंगे, उसकी नौइयत क्या होगी, तो इस सिलसिले में अहले इल्म के दो कौल हैं। एक कौल तो ये है कि गोया अल्लाह तबरक ताला उनके लिए हूरे इन को मुबाह करार देंगे, निकाह किए बग़ैर जैसे दुनिया की चीज़ों को इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी गई वो भी इस्तेमाल करेंगे, और दूसरा कौल यह है कि नहीं, जैसे दुनिया में बाकायदा किसी औरत से आदमी फ़ायदा उठाता है तो निकाह ज़रूरी है, तो वहाँ भी अल्लाह हूरे इन के साथ निकाह कराएंगे। इमाम बुखारी ने वहाँ ज़व्वजना का तर्जमा अनकहना कर किया है, तो उसकी शरह करते हुए शुरा ने लिखा है कि उनका रुझान गोया यही है कि अहले जन्नत हूरों से जो फ़ायदा उठाएंगे वो बज़रिए निकाह उठाएंगे। अलबत्ता वहाँ तहदीद नहीं है, बहुत सारी हूरें एक वक्त बैक वक्त निकाह में आ सकती हैं। तो बहरहाल कहने का हासिल यह है कि ये एक ऐसा अमल है जो यूँ कहा जा सकता है कि हज़रत आदम अला नबियाना वाली सलात व सलाम के ज़माने से लेकर जन्नत तक कायम रहेगा। इसीलिए तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, अरबा मिन सुनन मुरसलीन, उसमें अन्निकाह, निकाह को पहला नंबर शुमार किया गया है। ये चार चीज़ें ऐसी हैं जो तमाम नबियों की सुन्नत रही है, हर नबी ने निकाह किया है। तो बहरहाल मैं ये अर्ज़ करना चाहता था कि ये कायनात को अल्लाह तबरक तआला ने जब पैदा किया और अल्लाह ताला को ये मंजूर है कि कायनात एक मुद्दत तक यानी क़यामत तक बाकी रहे और उसका बका मौकूफ़ है काय के ऊपर, तवालुद और तनासुल के ऊपर, और तवालुद और तनासुल को बाकी रखने के लिए निकाह का ये तरीक़ा जारी किया, गोया क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा। शरीयत ने इसी को एक मुस्तकिल शोबा और उसी के मातहत माशरत के अहकाम शरीयत ने जारी फरमाए। माशरत का मतलब यह है कि एक आदमी जो ज़िंदगी गुजारता है तनहा ज़िंदा नहीं रह सकता, इंसान को अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि वो अकेला ज़िंदगी गुजार नहीं सकता, बल्कि अपनी ज़िंदगी को गुजारने और चलाने के लिए उसको दूसरे इंसानों से कुछ ना कुछ मदद तो लेनी पड़ेगी। तो ये जो दूसरे इंसानों से आपसी ताउन का सिलसिला जारी है उसी को معاشرت سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ ان انسانوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے. چنانچہ پیدا ہوتی واسطہ پڑتا ہے ماں اور باپ سے, پہلے سے اگر اس کے بھائی اور بہن اور موجود ہیں ان سے, ماں باپ کے جو ماں باپ ہیں دادا دادی نانا نانی وغیرہ سے واسطہ پڑتا ہے. پھر جب گھر سے باہر نکلے گا تو پڑوسیوں سے, محلے والوں سے, بستی والوں سے واسطہ پڑے گا, اور آگے بڑھے گا تو پوری نوئے انسانی کے ساتھ واسطہ پڑے گا. ان کے ساتھ کس طرح ہمیں پیش آنا ہے, ان کے جو احکام شریعت نے بتائے انہی احکام کو کہا جاتا ہے کیا, معاشرتی احکام. تو بہرحال میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کائنات کے لیے جب یہ فیصلہ کیا تو اسی کی وجہ سے توالد و تناسل کے سلسلے کو باقی رکھنے کے لیے یہ نکاح والا نظام بھی قائم کیا گیا. چونکہ نکاح کے نتیجے میں نکاح کرنے والے دو افراد جو آپس میں عقد نکاح, گویا یہ ایک ایگریمنٹ ہے جو آپس میں کیا جا رہا ہے, اور ایگریمنٹ میں یہی ہوتا ہے کہ ایک فریق کے کچھ حقوق دوسرے فریق کے اوپر اور دوسرے فریق کے کچھ حقوق پہلے فریق کے اوپر آپسی ایگریمنٹ کے نتیجے میں لازم ہوتے ہیں. تو یہ کسی کے حق کو اپنے اوپر لازم کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. وہ آدمی اسی وقت گویا پسند کرتا ہے جب اس کو اس کے بدلے میں کچھ ملے, یعنی کوئی آدمی اپنے سر ذمہ داری اسی وقت لیتا ہے, مفت میں لیتا نہیں ہے. کچھ فائدہ مجھے ہونے والا ہے تو میں قبول کروں, تو گویا مجھے یہ ملنے والا, میں دیکھوں گا کہ مجھے جو ملنے والا ہے وہ اور مجھے جو کرنا ہے وہ دونوں یہ ہے, تو اسی کی مناسبت سے پھر لوگوں کو تیار ہوتے ہیں. تو گویا اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ چوں نکاح کی وجہ سے جو حقوق لازم ہوتے تھے وہ بھی کوئی معمولی نہیں, بڑی ذمہ داری کی بات تھی. تو یہ کام جو ہے ہر آدمی اگر نکاح کو ایسے ہی جاری کیا جاتا تو اللہ نے یہ جو طبیعت کے اندر رجحان پیدا کیا جس کو ہم شہوت سے تعبیر کرتے ہیں, یہ بھی ایک اللہ کیا یہ گویا حکمت ہے. اگر یہ نہ ہوتی, یعنی کیا یہ شہوت انسان کے اندر پیدا نہ کی جاتی, تو اس شہوت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے آدمی بڑے سے بڑا خطرہ مول لیتا ہے. شہوتیں مختلف ہیں, ایک تو پیٹ کی شہوت جس کے اندر بھوک اور پیاس دونوں آتی ہیں, اور ایک وہ شرمگاہ کی شہوت. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ شرمگاہ کی شہوت اتنی شدید ہے کہ اس شہوت کو پورا کرنے کے لیے آدمی بڑے سے بڑا خطرہ مول لیا کرتا ہے. تو گویا اس شہوت کے اس تقاضے کو اللہ نے جو پید انسان کے اندر رکھا فطری طور پر, یہ بھی اللہ کی حکمت ہے, تاکہ اس کی وجہ سے آدمی جو ہے کہ بھئی میرا یہ تقاضا پورا ہوگا تو اچھا ٹھیک ہے, اب اس کے لیے میں کمانے کی محنت بھی برداشت کروں گا, بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کروں گا. تو گویا یہ کوئی نکاح خالی نکاح کھیل نہیں ہے, بلکہ اس کے نتیجے میں بہت کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. تو یہ اسی وجہ سے, تو یہ قدرت کی جو حکمتیں اور مصلحتیں ہیں ان کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ جذبہ شہوت کا رکھا ہے, اور اسی وجہ سے جو ہے وہ آدمی ان ذمہ داریوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. اور گویا اسی نکاح کے سلسلے میں کس طرح کس کے حقوق کیا ہیں, کس طرح ادا کرنے ہیں, یہ ساری تفصیلات ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی. اور شریعت مطہرہ کا یہ کمال ہے, آج دنیا کے اندر جتنے بھی مختلف دین ہیں, جتنے بھی دوسرے مذاہب ہیں, چاہے وہ یہودیت ہو, نصرانیت ہو, ہندوازم ہو, یا اور کوئی دین ہو دنیا کا, اس میں نکاح سے متعلق اس دین کی طرف سے اتنی تفصیلات جتنی اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی آپ کو نہیں ملے گی. شریعت نے نکاح کے سلسلے میں حضور کے واسطے سے ایسی تفصیلات, ایک آدمی نکاح کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کی پسندیدگی کے لیے, عورت کی پسندیدگی کے لیے معیار کیا ہونا چاہیے, کسی مذہب میں آپ کو یہ معیار نہیں ملے گا. اسلام نے وہ معیار بتلایا, کون سی عورتیں ہیں جن کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے اور کون سی عورتیں ہیں جن کے ساتھ نکاح نہیں کیا جاتا, وہ تفصیل. پھر اس معیار کے ساتھ ساتھ گویا نکاح کا مقصد کیا ہے, تو چونکہ نکاح کا مقصد یہ توالد و تناسل کے جاری کر کے, اسی لیے تزوج الودود الولود, اور پھر جو عورت گویا اس ان مقصد میں جتنی آگے بڑھی ہوئی ہو اس کی ترجیح کو, چونکہ اس نکاح والے نظام کو باقی رکھنے کے لیے آپسی حقوق کے لیے دینداری ہی ایک ایسا وصف تھا جو ان حقوق کو ادا کرنے کے لیے آمادہ کر سکتا تھا. شہوت رانی اپنی جگہ پر, اپنی شہوت کا پورا ہونا, لیکن شہوت رانی کے چھوڑ کر کے आगे जब आपसी हुकूक की अदायगी का वक्त आएगा तो वो कौन सा जज्बा है जो आदमी को इन हुकूक की अदा करने पर आमादा करे। शरीयत कहती है वो दीन का, दीनदारी। दीनदारी अगर है, अल्लाह का डर है दिल के अंदर, तो बीवी शौहर का हक अदा करेगी, शौहर बीवी का हक अदा करेगा। इसीलिए दरबाब निकाह जहाँ पसंदीदगी के मेयारात हैं उसमें तरजीह दी गई किसको? दीनदारी को। कि यही वो एक जो चीज़ है जो मकसद निकाह को आखिर तक पहुँचाने में ज़्यादा से ज़्यादा मुईन और मददगार साबित होती है। तो बहरहाल शरीयत ने इस सिलसिले में बहुत तफसीलात और उन्हीं तफसीलात को, हुजूर के उन्हीं इरशादात को हजरत मुहद्दिसीन जो हैं जिस उनवान के मातहत अपनी किताबों में पेश करते हैं उसको किताब निकाह से ताबीर किया जाता है। चनानचे इमाम यहाँ हमारे साहिब मिशकात ने भी जो है ये किताब निकाह के अंदर फसल अव्वल में पहली रवायत हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु की पेश की। यहाँ तो उन्होंने वो हिस्सा नहीं लिया है लेकिन बुखारी शरीफ जहाँ से ये रवायत ली गई है उसमें वाकया मौजूद है कि हजरत अलकमा रहमतुल्लाह अलैह जो हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्द हैं, ख़ास शागिर्द हैं, वो फरमाते हैं कि एक मरतबा हज के ज़माने में, मीना के क़याम के ज़माने में, यानी जब वहाँ मीना में तीन दिन क़याम रहता है, हज़रत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास तशरीफ़ लाए और गोया उनको कोई ख़ास बात करनी थी, इसलिए उनसे कहा मैं ज़रा तन्हाई में इससे आपसे बात करना चाहता हूँ। तो कहा हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने मुझे हटा दिया, अलकमा कहते हैं। तो दरअसल ये भी एक इसके पे जो है पस मंज़र में भी बैकग्राउंड में एक मामला था। हज़रत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में वो कुरान पाक के जो नुस्खे तैयार करने का काम अमल में आया था, उस मौके पर हज़रत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से जो कमेटी बनाई गई थी चार अफराद की, उस कमेटी में हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद नहीं थे और वजह भी थी, वो थे वहाँ थे भी नहीं मैंने, क्योंकि ये फौरी तौर पर यह काम अंजाम देना था और हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु का क़याम तो कूफा में था, वहाँ वो क़याम पज़ीर थे और फिर जो है ये काम यहाँ मदीना में अंजाम दिलवाना था, इसलिए उनको लिया भी नहीं जा सकता था, वहाँ थे होने की वजह से। और दूसरी जैसा कि हज़रत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह की जो है वो एक तौजीह और भी फरमाई है हज़रत ने कि भाई ऐसा इज्तिमाई काम जो है जिसको कमेटी के ज़रिए से अंजाम दिलवाना होता है तो वहाँ ये मसलियत भी पेश नज़र होती है कि सब की मुत्तफ़ा राय के मुताबिक जो चीज़ हो वो की जाए। और ऐसे मौके पर कमेटी जब तश्कील दी जाए तो कमेटी में किसी एक बड़े आदमी को जिसकी बड़ाई से सब मरऊब हों अगर शरीक किया जाए तो नतीजा ये होगा कि कमेटी के दूसरे अफराद को अंदर शामिल करने का जो मकसद है वो हासिल नहीं होगा, सब उसी की माननी पड़ेगी। इसलिए हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु को उसमें शामिल न करने में ही मसलहत थी। वैसे ही मकसद ये भी नहीं था कि उनको शामिल नहीं करना था, असल तो वहाँ थी। तो बहरहाल ये वो काम अंजाम दिलवाया गया और उसके नतीजे में जो उसके जो नुस्खे कुरान के पाँच या सात जैसा कि हदीसों में आता है तैयार हुए और उन नुस्खों को जो है सल्तनत इस्लामिया के मुख्तलिफ इलाक़ों में भेजा गया। तो उस मौके पर नुस्खे तैयार होने के बाद चूँकि इन ये काम वो था जो हुकूमत के ज़ेर साया उसके ज़रिए से अंजाम दिलवाया गया, मकसद भी ये था कि हुकूमत के ज़रिए से इस तरह नुस्खे तैयार करवा कर लोगों को दिए जाएँ। लेकिन इस काम से पहले खानगी तौर पर, प्राइवेट तौर पर, अपने इनफरादी तौर पर लोगों ने अपने अपने नुस्खे तैयार किए थे। हज़रत अली ने अपना किया था, इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु ने भी अपने तौर पर कुरान को जमा कर लिया था। तो जिस वक्त अब ये जब ये बात मशवरे से तय हुई और फैसला हुआ कि भाई हुकूमत के मातहत ये काम अंजाम दिलवा कर उसके नुस्खे, तो कमेटी के ज़रिए से तैयार किए गए कुरान और उन कुरानों को पूरी सल्तनत एक एक नुस्खा, उस ज़माने में प्रेस तो था नहीं वरना हुकूमत प्रेस ही बड़ा कायम ला करके कुरान छाप के भेज देती, लेकिन वो बात मुमकिन नहीं थी। तो मुस्तफ़ी इलाक़ों में अहम जगहों पर नुस्खे भेजे गए और कहा गया कि लोगों को चाहिए कि अपने नुस्खे इसके मुताबिक तैयार करें। और इससे पहले लोगों ने अपने अपने तौर पर जो कुरान अपनी तरतीब से जमा किए उसको जमा कराओ ताकि फिर वो जिस इख्तिलाफ़ को ख़त्म करने के लिए काम अंजाम दिलवाया गया था वो ख़त्म हो। तो उस मौके पर जब ऐलान किया गया کہ سب اپنے اپنے نسخے جمع کراؤ تو سب نے نسخے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اپنا جو نسخہ تھا وہ جمع نہیں کرایا, بلکہ اپنے تمام شاگردوں کو تاکید کی کہ کوئی جمع مت کرانا. اب چونکہ اس میں امیر المومنین کے ایک حکم کی خلاف ورزی ہوتی تھی, تو گویا یہ ایک طرح کی نعوذ باللہ, گویا امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ وہ جمع کراؤ اور یہ چھپائے کا چھپاؤ, اپنے نسخوں کو دینا مت. تو اب یہ بظاہر ایک طرح کی خیانت تھی. تو اس پر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے قرآن پاک کی آیت ومن یغلل یأتی بما غل یوم القیامہ, ترمذی شریف میں روایت موجود ہے کہ جس نے خیانت کیا, یعنی خیانت کر کے کوئی چیز چھپا دی, تو اس خیانت کی ہوئی چھپائی چیز کو قیامت کے روز لے کر کے آئے گا, گویا اللہ قیامت کے روز میدان حشر میں اس کی خیانت کو ظاہر کریں گے. ابن مسعود کہتے تھے کہ تم قرآن کو چھپاؤ گے تو اللہ قیامت کے روز اسی چھپائے ہوئے قرآن کو لے کر کے آؤ گے, تو اچھی بات ہے ہمارے لیے. یہ مزید استدلال انہوں نے کیا. خیر, بہرحال اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے لوگ بھیجے, حضرت ابو موسیٰ اشعری گئے ان کو سمجھانے کے لیے, اور حضرات گئے, اور بعد میں بہرحال سب آخر میں خود اپنا نسخہ دینے تو پھر وہی راضی نہیں ہوئے, لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان کے ذریعے سے جو نسخے تیار کروائے تھے قدرتی طور پر اللہ کی طرف سے اس میں ایسی مقبولیت رکھی گئی کہ وہی نسخے پورے عالم اسلام میں جاری ہوئے, اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے اپنا نسخہ نہ دینے کے باوجود وہ جاری نہیں ہوا. یہ تو اللہ کا ایک نظام تھا, مقدرات تھے. تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس معاملے کی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کچھ ناگواری تھی. تو اس موقع پر جب وہ حج میں آئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین ہیں, بڑے آدمی ہیں, نہ توجہ کرتے, لیکن وہ حضرات یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ دلوں میں یہ چیز باقی رہے, بلکہ بڑے ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی طرف سے گویا ملاقات کی. کس سے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے, تاکہ ان کے دل میں جو کچھ ذرا تھا ناگواری کا یہ ہے وہ دور ہو جائے. تو اس کو یہ کرنے کے لیے, یہ خوب بات کرنے, ان کے خیمے میں آئے. تو اب حضرت علقمہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا مجھے بات کرنی ہے, تو عبداللہ ابن مسعود نے مجھے اشارہ کیا تم دور ہو جاؤ, کہ میں دور ہو گیا. اب انہوں نے بات کیا شروع کی حضرت عثمان نے, کہ اگر آپ چاہیں تو ہم کسی کنواری لڑکی سے آپ کا نکاح کرا دیں, تو جوانی کا زمانہ آپ کو یاد دلائے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد ایسی بات کرنے سے ذرا ان کے دل کو خوش کرنا, اور تیار ہوں تو وہ ان کا بھی کرا دیتے. تو وہ علقمہ کہتے ہیں کہ ان کی بات سن کر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ کوئی خاص پرائیویٹ بات نہیں ہے, اس لیے کہ انہوں نے مجھے اشارہ کیا. پھر اپنے قریب بلا لیا, اور پھر انہوں نے حضرت عثمان کی اس پیشکش اور ان کی گویا اس یہ جو تھی کیا کہتے ہیں انگریزی میں اس کو پرپوزل کو, کہ جواب میں یوں کہا کہ اگر آپ مجھے نکاح کے لیے کہتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہی ہے نکاح کی. چنانچہ امام بخاری نے اس کی حدیث کو باب الترغیب فی النکاح باب عنوان قائم کیا, اسی میں اس روایت کو ذکر کیا ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا کہ حضور نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, کہ نوجوانوں کی جماعت, اے نوجوانوں کا گروپ جو ہے یہ, من استطاع منکم الباءۃ, با یبو کا معنی ہے گھر گرہستی, تو گویا مطلب یہ کہ تم میں سے, یا مبیت جس کو بولتے ہیں, یعنی گویا عورت کے ساتھ نکاح کرنے کے نتیجے میں جو مختلف ذمہ داریاں آدمی کے اوپر عائد ہوتی ہیں, جن عورت کا مہر, نفقہ, کسوا, سکنا, اور اسی طریقے سے اس کے حقوق دوسرے ادا کرنے, وہ سارے اس جملے لفظ میں آ جاتے ہیں. کون سے لفظ بعام ہیں؟ تو گویا تم میں سے جو آدمی عورتوں کے سارے حقوق کو ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنا مال بھی دیا ہے کہ اس مال کی وجہ سے مہر بھی ادا کر سکتا ہے, نفقہ بھی ادا کر سکتا ہے, اور اس کا کپڑے وغیرہ کا بھی اور رہائش کا بھی انتظام کر سکتا ہے, اور صحت بھی ایسی دی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے وہ جسمانی حقوق ہیں وہ بھی ادا کر سکتا ہے. گویا اس کے نکاح کرنے کے نتیجے میں عورتوں کے حقوق کی ادائیگی میں اس کی طرف سے کسی کوتاہی کی وجہ سے کسی بھی جس عورت کے ساتھ نکاح کر رہا ہے اس کی حق تلفی کا کوئی خطرہ نہیں ہے, تو فلی من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, تو حضور فرماتے ہیں اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے, کہ عمر کا صیغہ آیا فلیتزوج، تو عمر کا صیغہ ویسے تو وجوب کا معنی دینے کے لیے آتا ہے، لیکن کم سے کم درجہ اس کا کیا ہے، استحباب تو ہے. تو جو اسی لیے فقہ نے جو نکاح کے حقوق کی تفصیلات کی اس میں بعض مواقع میں اس کو فرض، بعض میں واجب، بعض میں سنت وغیرہ قرار دیا گیا. تو فلیتزوج، اس کو چاہیے کہ نکاح کرے، گویا عام اعتدال والی حالت میں نکاح کو کیا قرار دیا گیا، سنت. فَإِنَّهُ أَغَدُّ وَبْ، آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے جو فوائد ہیں وہ بتلاتے ہیں. فَإِنَّهُ أَغَدُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اس نکاح کی وجہ سے جو ہے آدمی کی نگاہ نیچی ہوتی ہے، گویا اس کے اندر عفت اور عصمت کا گویا یہ کیا وصف پیدا ہوتا ہے. آدمی شہوت کے تقاضوں سے جو بہکتا ہے اور شہوت کے تقاضوں سے بہک کر اپنے اعضاء کو جو ہے آنکھ کو، کان کو، زبان کو، شرمگاہ کو جو ہے شریعت کے حکم سے ہٹ کر غلط طریقے سے اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے، گویا اس نکاح کی وجہ سے جب اس کی یہ شہوت قابو میں رہے گی، پوری ہوگی، تو فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی نگاہ نیچی ہوگی، وہ جو ہے ہر کسی عورت کو دیکھا گیا نہیں، اور وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور شرمگاہ کی بھی کیا ہوگی، حفاظت ہوگی. گویا نکاح کے دو بڑے فائدے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتلائے، اور آگے فرمایا وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ، بھائی اگر کسی کے پاس طاقت نہیں ہے، یعنی اس کے پاس ایسے اسباب نہیں ہیں جس سے نکاح کے نتیجے میں جو حقوق عورتوں کے واجب ہوتے ہیں وہ ادا کر سکے، مہر دینے کے پیسے نہیں ہیں، عورت کا خرچہ نفقہ وغیرہ کی رقم اس کے پاس نہیں ہے، سمجھا، یا اس کی یہ نہیں ہے، تو اب کیا کرے گا؟ تو اب اس کو پھر اس کے پاس بھی شہوت کا تقاضا ہے، وہ اپنی شہوت کے تقاضے کو کیسے قابو میں لائے گا؟ تو اس کا طریقہ حضور نے بتلایا فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو بھائی اس کو چاہیے کہ روزے کو لازم پکڑے. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اس لیے کہ وہ اس کے لیے بندھن ہے. وجا، وجا اصل تو کہتے ہیں وہ جو ہے نا مشکیزوں کو جو باندھا جاتا ہے وہ بھی، اور نہ جو جانور کو جو خسی کی جاتی ہے، خسی کر کے جو اس کے اندر سے اس کے خصیتیں نکال لیے جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ جو ہے نہیں، وہ جفتی کے قابل نہیں رہتا. تو گویا یہاں پر وقتی طور پر روزے کی وجہ سے شہوت اس کے قابو اور کنٹرول میں ہوگی، اور اس شہوت کے نتیجے میں جن گناہوں میں وہ مبتلا ہو سکتا ہے اس سے اس کی کیا ہو جائے گی، حفاظت ہو جائے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں دوسرا طریقہ بتلایا کہ وہ اس طریقے کو اختیار کرے. تو بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، گویا اس میں نکاح کی ترغیب دی گئی. اسی لیے اب یہاں ایک دوسرا مسئلہ یہ آیا کہ عام حالات کے اندر آدمی کے لیے بہتر کیا ہے، کہ وہ نکاح کر کے جو ہے حقوق خانہ داری کو ادا، ویسے ایک گروہ دنیا ہر زمانے میں دنیا میں ایسا رہا مختلف مذہبوں میں، جیسے ہندوؤں میں جو ہے ایسا گروہ، یا یہ نصارہ میں راہب وغیرہ، کہ وہ اپنے فطری تقاضوں کو یعنی شہوت کے کچلنے کو، یعنی ایسے طریقے اختیار کرنا جس کی وجہ سے یہ شہوت کا جو تقاضا ہے وہ کیا ہو جائے، ختم ہو جائے، اس کو اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے رہے. ہندوؤں کے اندر بھی جو ہے ایسے لوگ جس کو برہمچریہ کہتے ہیں، یعنی ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ آدمی شہوت باقی نہ رہے. تو وہ اسلام جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو یہ طبعی تقاضے پیدا کیے، جیسا کہ پہلے بتلایا جا چکا کہ وہ ایک خاص مصلحت اور حکمت کے ماتحت تھا، اب ان طبعی تقاضوں کو کچل دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے یہ پیدا کیے ہیں وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا. تو شریعت اس کے کچلنے کو اچھا نہیں کہتی، شریعت ایسے طریقے بتلاتی ہیں جس میں اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ یہ تقاضے کیا ہوتے ہیں، پورے ہوتے ہیں، شریعت کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ان کو پورا کرو، یہ ہے اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ. چنانچہ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو نکاح پسندیدہ چیز ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایک موقع پر بعض حضرات صحابہ کے انداز سے معلوم ہوا کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کو گویا، جیسا اس کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص کی روایت پیش کر رہے ہیں، حضرت عثمان بن مظعون نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تبتل کی، یعنی کیا ہے، نکاح نہ کر کے بغیر نکاح کے جو ہے زندگی گزارنے کی اجازت مانگی، کہا حضور نے اجازت نہیں دی. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں اگر حضور اجازت دیتے نا تو ہم इसको पूरा करने के लिए खसी हो जाते। तो गोया गाय हुजूर ने क्यों इजाज़त नहीं दी, इसलिए कि वो अल्लाह का जो मखलूक अखल तो अपनी मखलूक के अंदर इस चीज़ को, इस शहवानी तकाजे को, जिनसी महलान को पैदा करने की जो मसलियत और हिकमत है वो क्या हो जाती, फौत हो जाती, इसलिए हुजूर ने इजाज़त नहीं दी। गोया शरीयत भी ये चाहती है कि ये तकाजे कुचले ना जाएँ। हाँ, शरीयत के बतलाए हुए तरीक़ों के मुताबिक मयाना रवि के साथ, एतदाल के साथ जो है उसको पूरा किया जाए, उसका हक अदा किया जाए, और वही तरीक़ा है कौन सा, निकाह का। बहरहाल ये निकाह जो है ये शरीयत की मतलूबा चीज़ है, इसीलिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तखल्ली लिल इबादत के मुकाबले में निकाह, यानी एक आदमी निकाह छोड़ करके अल्लाह की इबादत में मशहूर हो जाए ये उसके हक़ में बेहतर, हालाँकि उसको अंदेशा नहीं है निकाह न करने की सूरत में जिना में मुबतला होने का। अगर जिना में मुबतला होने का अंदेशा नहीं है तो जैसा कि पहले बताया जा चुका उसके लिए निकाह ज़रूरी नहीं है, इबादत में मशगूल हो सकता है, लेकिन फिर भी उसके हक़ में क्या है, क्या वो निकाह में निकाह करे वो अच्छा है या फिर इबादत करे वो अच्छा है। इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं कि निकाह करे वो अच्छा, और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इबादत करे वो ये अफजल तरीक़ा है, लेकिन ये उस वक्त जबकि जिना में मुबतला होने का यकीन या अंदेशा न हो। तो उस सूरत में भी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं चूँकि हुजूर का पसंदीदा तरीक़ा यही था और आपने यही फरमाया कि गोया इन्नी मैं रोज़े भी रखता हूँ और रात को अल्लाह की इबादत भी करता हूँ और इफ्तार भी करता हूँ और रात को आराम भी करता हूँ और जो है अल्लाह की इबादत भी करता हूँ और मैं औरतों से निकाह भी करता हूँ और ये गोया मेरा तरीक़ा है, वमन रग़िबा सुन्नती फलैस मिन्नी। तो ये हुजूर के तरीक़े के मुताबिक इस शक्ल को इमाम साहब राजह करार देते हैं। ये मसले की और मसला यहाँ पैदा हो गया ज़िमनन, तो उसका भी अंदर ही हल कर दिया। अल्लाह तबारक तआला हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को अपनी ज़िंदगियों में अपनाने की तौफीक और सआदत अता फरमाए। यही आदमी की कामयाबी है कि हर मैदान में, हर शोबे में, हर जगह जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीक़ा था, ये असल, इसीलिए उसी सुन्नतों को अपनी ज़िंदगियों में लाना, ये इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुम अल्लाह, ये है आदमी की ज़िंदगी की मेराज। गोया इबादत के अंदर भी गुलू को शरीयत पसंद नहीं करती, उसमें भी एतदाल के साथ हुज़ूर ने जो बतलाया उसके मुताबिक आप कीजिए। हमारे अकाबिर का गोया शेवा तरीक़ा और इम्तियाज़ और खसूसियत यही रही कि वो ज़िंदगी के तमाम शोबों में सुन्नत को तरजीह देते रहे, और यही असल है आदमी की कामयाबी। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक और सआदत अता फरमाए। दुआ कर लीजिए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका व तबारक इस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरु, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद كما تحب وترضى بأدد ما تحب وترضى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى يا الله तो हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तरीक़ों और सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी के हर शोबे में जारी करने और अपनाने की तो हमें तौफीक व सआदत अता फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों की मोहब्बत और गैरों के तरीक़ों की नफ़रत हमारे कुलूब के अंदर डाल दे, तमाम रज़ाइल से हमको पाक और साफ़ फरमा कर महासिन अखलाक से मुज़य्यन फरमा। ऐ अल्लाह ये बच्चियाँ तालिबात जो ऐ अल्लाह तेरे दीन का इल्म सीखने के लिए इस मदरसे से जुड़ी हैं, इन तमाम को ऐ अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इन तमाम तरीक़ों से मुकम्मल वाकिफियत की तौफीक और सआदत अता फरमा। ऐ अल्लाह इनकी तरबियत और तालीम के लिए जो बेहतर से बेहतर तरीक़े हो सकते हैं ऐ अल्लाह उनको इख्तियार करने की मदरसे की इंतज़ामिया को توفیق اور سعادت عطا فرما، اور ان بچیوں کی اللہ بہترین تربیت فرما کر، اور علوم اور اعمال صالحہ، علوم نافعہ، اخلاق فاضلہ سے ان کو آراستہ فرما کر، ان کو اپنی زندگیوں کو بھی تیری رضا اور خوشنودی اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنانے کی توفیق و سعادت عطا فرما کر، اے اللہ اس سلسلے کو پوری اے اللہ عورتوں کی گایا جنس کے اندر نو کے اندر جاری کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اس خدمات کے لیے ان بچیوں کو قبول فرما، اس حصول علم کو ان کی زندگیوں میں خوشگوار اے اللہ قابل قدر تبدیلی کا ذریعہ بنا، اور ان کے ذریعے سے پورے معاشرے میں اے اللہ اسلامی اے اللہ تربیت آنے کی شکلیں پیدا فرما، اس مدرسے کو اے اللہ ان مسائی کو جو مولانا احمد چوہان صاحب اور ان کے گھر والے انجام دے رہے ہیں بے انتہا قبول فرما، اے اللہ ان کاموں کو انجام دینے کے لیے جو اسباب و وسائل مادی مالی قانونی اعتبار سے مطلوب ہیں اپنے خزانے غیب سے مہیا فرما، اے اللہ اس کام کو انجام دینے کے لیے اس کے مناسب افراد اور رجال کام کرنے والے ان کو عطا فرما، اے اللہ ہر قسم کے شرور فتن آفات بنیات مکارہ حسدوں کے حسد دشمنوں کی دشمناوت شریوں کی شرارت بدخواہوں کی بدخواہی اور رشاہ دوانوں کی رشاہ دوانیوں سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ اس کو فروغ عطا فرما، پورے علاقے کے اندر اے اللہ سنتوں کے عام ہونے کا اور اسلامی تعلیم و تربیت کے عام ہونے کا ذریعہ بنا، اے اللہ اس وقت عالم اے اللہ عورتوں کے معاملے میں جن افراد و تفرید کا شکار ہے اللہ اس سے نجات عطا فرما کر، اے اللہ اسلامی طریقے عورتوں کی جنس کے اندر رائج ہونے کی شکلیں پیدا فرما، اللہ اس نوع کی پوری تربیت فرما دے، اور اس تربیت کے لیے ان بچیوں کو بے انتہا قبول فرما، ان سے ان کے والدین، ان کی تعلیم دینے والی استانیوں نے اور انتظامیہ نے جو توقعات امیدیں قائم کی ہیں اللہ اس سے بڑھ کر ان کو بنا دے، اللہ ہم سب کو اے اللہ تیری مرضیات پر چلا کر نامرضیات سے حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شروع برائیوں سے بنا چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ یہاں موجود تمام احباب اور یہاں تمام طالبات اس مجلس میں شریک اللہ صاحب کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ وسلم۔